ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد ہماری بس بہت زور سے آنے کی امید مت کروں بہت زور سے آئی تو میں دیکھا میں خطبہ سن رہا تھا نا میرے کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آواز گونج کے ایسی ہو رہی تھی کہ کیا بولا جا رہا پورا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو آواز زیادہ زور سے بھی ٹھیک نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور الرحيم. بزرگوں اور بھائیوں، ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ پاک نے ایک واقعے کا بیان فرمایا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بہت بڑی بات ہوئی تھی انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے، عالم ارواح میں. پہلے عالم ارواح میں بہت سے حادثات ہوئے، بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اس میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہوا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کے نظام کو ظاہر کر رہا ہے، اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسپیشل معاملے کو ظاہر کر رہا ہے. ہمارا امتیاز جو ہے جو پوری کائنات سے ہے وہ بتا رہا کیا ہے. ساری کائنات مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں. ساری کائنات اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں. لیکن کائنات میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو اس آیت میں کھولا گیا ہے. اس واقعے کا ذکر ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے سمجھنا اس کا، اور اس کی ذمہ داری کو پہچاننا بہت اہم ہے. جب ذمہ داری کو پہچاننا ہے تو پھر ذمہ داری کو پورا بھی کرنا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امانت ایک چیز ہے، امانت ایک حقیقت ہے، بہت بڑی بات ہے. وہ ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا کہ تم لو اس کو، زمین پہ بھی پیش کیا، زمین سے کہا تو لے لے، تم لے لو، زمین بھی ایک نہیں ہے. جیسے آسمان ساتھ ہیں زمین بھی ساتھ ہیں، زمینوں سے کہا تم لے لو. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پہاڑوں سے فرمایا تم لے لو. انا عرضنا الامانتہ، ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماواتی، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر. فابین ان یحملنہا، انہوں نے انکار کر دیا اس کو لینے سے. اللہ نے دیا تو کیوں نہیں لیا؟ واشفقنا منہا، اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے. امانت لینے کو تو لے لیں گے، لیکن اس کی ذمہ داری کیسا اٹھائیں گے؟ اس سے آسمان ڈر گئے، زمین ڈر گئی، اور پہاڑ بھی ڈر گئے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی فرضی داستان نہیں ہے، ہوا کہ نہیں ہوا کی بات نہیں ہے، ہوا. اتنے بڑے آسمان، وہ کیوں ڈر گئے؟ اور دوسری بات یہ کہ آسمان کو بولے کیسے، آسمان تو ایسا کوئی شعوری مخلوق ہمارے حساب سے نہیں ہے، اس کو بولے کیسا، اس کو دیے کیسا یہ؟ تو اس کی تفسیر میں، احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل آئی ہے. ان تفصیلات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے خطاب کی پوری سمجھ ان کو دی، بات کرنے، بات سمجھنے، بات لینے، سوال کرنے، جواب دینے کی. پھر اس کے بعد میں ان سے کہا کہ تم امانت لو. تو آسمانوں نے کہا کہ پروردگار اس کو ہم لیں گے تو کیا ہے؟ فرمایا جب لیں گے تو اس میں ذمہ داری ہے، وہ پورا کرنا پڑے گا. تو آسمانوں نے پوچھا کہ پروردگار اگر یہ ذمہ داری پوری ہو گئی تو کیا ہے؟ تو فرمایا تم کو اپنا مقرب خاص بناؤں گا اور انعام دوں گا اور جنت میں رکھوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اپنی رضا اور خوشی کی جگہ پر. پھر آسمانوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو کیا ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری ہم پوری نہیں کر سکے تو کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، اور جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہوں، اور میری سزا کی جگہ جہنم ہے، پھر وہاں ڈالوں گا. آسمانوں نے کہا کہ یہ تو بڑا رسکی کام ہے، یہ تو بہت رسکی ہے، خطرناک ہے. ہوگی ذمہ داری پوری تو انعام ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کی ناراضگی کون مول لے گا، اور اللہ کے سزا میں کون جائے گا، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے. اشفقنا کا مطلب یہی ہے، ڈر گئے، پروردگار معافی چاہتے ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، بغیر امانت کے ٹھیک ہیں، ہمیں امانت نہیں چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اختیار دیا ہے، جبری کوئی جبری تسلط نہیں ہے، یہ مانو ہی مانو یہ نہیں ہے. کیونکہ بعض مرتبہ بعض احکام ایسے بھی دیے گئے، تم مانے تو بھی کرنا ہی پڑے گا، نہیں مانے تو بھی کرنا ہی پڑے گا. یہ ایسا بھی ہوا ہے آسمانوں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ. اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کر کے، زمین کو پیدا کر کے یہ فرمایا کہ میں جو بات تمہیں لگاؤں گا، جو کام تمہیں لگاؤں گا، وہ تمہیں کرنا پڑے گا خوشی سے یا زبردستی سے. اتیا طوعن او کرہا، قرآن پاک میں ہے، آؤ تم میری بات کی طرف، لے لو تم میری بات کو خوشی سے یا ناگواری سے. قالتا اتینا طائعین، کہنے لگے پروردگار ہم خوشی خوشی سے حاضر ہیں. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین. طائعین، اللہ پاک متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف جبکہ وہ دھواں تھے، ابھی آسمان بنے نہیں تھے، ان کا دھواں تھا، ان کی طرف اللہ رب العزت متوجہ ہوئے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں کچھ بنانا چاہ رہا ہوں، خوشی سے قبول ہوگا یا ناخوشی سے قبول ہوگا. تو اتینا طائعین، انہوں نے کہا کہ خوشی سے قبول ہے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، اللہ پاک نے فیصلہ ان کا بنایا، ان کے سات آسمان بنائے اور دو دن میں بنائے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها، اور ہر آسمان میں اس کے حکم کی وحی فرمائی. وزین السماء الدنیا بمصابیح، اور دنیا آسمان دنیا کو، یعنی سب سے پہلا جو آسمان پڑتا ہے زمین سے، اس کو اللہ نے چراغوں سے مزین کیا، ستاروں سے مزین فرمایا. وجعلناها رجوما للشیاطین وحفظا، حفاظت کا سامان ان کو بنایا. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ حفظہ کا مزداق کیا کیا ہے، یعنی کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، کس چیز سے حفاظت کا بنایا ان کو. شیاطین سے تو بنایا ہی بنایا حفاظت کا، کہ شیاطین جب آسمانوں پر جانا چاہتے ہیں تاکہ فرشتوں کی باتوں کو سنیں تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے، ان سیاروں کے ذریعے سے انہیں مارا جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد خصوصیت سے کسی شیطان کو آسمان پہ جانے کی اجازت نہیں ہے.
تو یہ اللہ نے ایسا بھی ہوا ہے کہ آسمان و زمین کو حکم دیا کہ بھائی تمہیں میں تمہارے اندر کچھ کر رہا ہوں, تمہارا کچھ بنا رہا ہوں, یا تو خوشی سے قبول کرو یا زبردستی قبول کرو, چونکہ میرا حکم زبردستی بھی نافذ ہوتا ہے خوشی سے بھی نافذ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں پروردگار, ہم خوشی سے حاضر ہیں, آپ کے مخلوق ہیں, آپ جو چاہیں تصرف کریں ہمارے اندر. جو چیز مخلوق ہوتی ہے, مملوک ہوتی ہے, مالک ہوتا ہے کوئی, تو مالک اپنے مملوک میں تصرف کرتا ہے, وہ اس میں آنا کانی نہیں کرتا. آپ زمین خریدیں اور اس کے بعد آپ اس میں گھر بنا رہے ہیں, آپ نے خرید لیا ہے, آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں. اب زمین کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, دروازہ کہاں رکھوں گا, باتھ روم کہاں بناؤں گا, کچن کہاں بنانا ہے, لیونگ روم کہاں بنانا ہے, ڈائننگ روم کہاں بنانا ہے, یہ سب آپ طے کرتے ہیں. تارت خانہ بنائے سے جگہ زمین یہ نہیں بولتی, ہم ہیچ ملے تھے تمہارے کو یہ کام کرنے کے واسطے, بولتی کیا؟ تارت خانہ کبھی بولا کسی کو؟ نہیں بولتا. خالی خرید لیا بھائی, مالک ہے, مالک ہے, جو چاہے کرو, چاہے بیڈ روم بناؤ, چاہے باتھ روم بناؤ, تارت خانہ بناؤ یا سونے کی جگہ بناؤ, مالک اپنے مملوک میں تصرف کر سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے مالک ہیں, ہماری بیوی بچوں کے مالک ہیں, ہماری جائیدادوں کے مالک ہیں, ہمارے پیسوں کے مالک ہیں, سب کے مالک, مالک وہی ہے. مالک کے حقیقی ہر شے خدا است. اللہ تبارک و تعالی نے ویسا بھی کیا, یہاں ویسا نہیں ہوا, اس خاص معاملے میں, امانت کے معاملے میں ویسا نہیں ہوا. امانت کے معاملے میں اللہ نے کہا یہ اختیاری سبجیکٹ ہے, اختیاری مضمون ہے یہ. تو انہوں نے پوچھا, اللہ پاک نے جواب دیا, کہنے کے بعد ہم سے نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ نے زمین سے کہا تو لے لے, اس نے بھی یہی سوال کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھ دی, اس کو شعور دیا, اس کو زبان دی, اور ویسے ابھی بھی ان کے پاس شعور اور زبان ہے لیکن ایکسٹرا زائد. ویسے تو ہر شے کے پاس ابھی بھی سمجھ ہے, زبان ہے, اور ہر شے تسبیح کرتی ہے. قرآن پاک میں ہے نا, وہ من شئین اللہ یسبح بحمدہ, ہر شے تسبیح کرتی ہے اللہ پاک کی. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. جن کی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے, ہر شے تسبیح کرتی ہے, اس کے علاوہ ان کو ذہن الگ دیا گیا, سمجھ الگ دی گئی, نطق دیا گیا, گویائی دی گئی. زمین سے کہا تو زمین نے بھی سیم یہی سوال کیا کہ اللہ پاک یہ جو امانت آپ دینے کو فرما رہے ہیں, لینے کو فرما رہے ہیں, اگر ہم لے لیے تو کیا ہے؟ فرمایا اس کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ وہ ذمہ داری ادا کرے تو کیا ہے, میں خوش ہو جاؤں گا, میں اپنا مقرب بنا لوں گا, اور میں انعام دوں گا, اور انعام کی جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دوں گا. فوراً ذہن کھٹکا زمین کا, اس کا دماغ بھی کھٹکا. اس نے کہا اگر خدا نہ خواستہ یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو کیا ہے؟ تو کہنے کے نہیں ہوئی تو اس کے اپوزٹ ہے, میں ناراض ہو جاؤں گا, اپنی رحمت سے دور کروں گا, سزا دوں گا, سزا کی جگہ پہ رکھوں گا ہمیشہ کے لیے. زمین نے کہا گیا یہ تو بڑا رسکی ہے, اس سے تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ویسے رہو, بہت کچھ مل سکتا ہے لیکن خطرناک ہے, اور اللہ کے معاملے میں خطرہ مول لینا سمجھداری نہیں ہے. زمین کے ذہن نے کہا, آسمان کے ذہن نے کہا, کسی بھی چیز کے معاملے میں رسک مول لے سکتے تھے, مگر یہ ان کا معاملہ ہے, یہاں پہ رسک کو دعوت نہیں دینا ہے. اللہ کر اللہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رب ہے, وہ حاکم ہے. اللہ پاک سے بے پناہ محبت کرتی ہے ہر مخلوق, بہت چاہتی ہے, ڈرتی ہے, ادب کرتی ہے ہر مخلوق. آسمان و زمین اللہ پاک کا بہت ادب کرتے ہیں. جب زمین پر کوئی غلطی ہوتی ہے تو زمین کانپ جاتی ہے, زمین ختم ہو جانا چاہتی ہے. قرآن پاک میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمانوں میں دراڑ آ جائے اور زمین پھٹ جائے، اور وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ہو جانا چاہتے ہیں، اتنا ڈر آ گیا ان میں، ڈر ہے ان میں غلطی کا، اتنا ڈر رہے ہیں غلطی سے، اتنا برا مان گئے ہیں غلطی سے، وہ کیا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کا بیٹا بولنا اتنی بڑی بے ادبی ہے، اتنی بھیانک غلطی ہے کہ آسمان اس کو دیکھ کے چاہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے ہوتے ہوئے تم کو کوئی، آپ کو کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بیٹا بنائے، ہم رہنا نہیں چاہتے، ہمیں ختم کر دو، برداشت نہیں ہو رہی ان سے، قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بولنا بہت بھی بہت بڑی غلطی ہے، شرک ذاتی ہے، ان کی ذات میں شریک کرنا ہے، ان کا جز اور پارٹ بنانا ہے، اولاد بیٹا پارٹ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، ساری اولاد باپ کی کیا ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، اولاد کاہے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ باپ مر جائے تو آگے نسل چلے، تاکہ سہارا بنے، اولاد احتیاج کی دلیل ہے، اولاد کب ہوتی ہے، جب بیوی ہوتی ہے، آدمی شادی کیوں کرتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، کمال ہے، اللہ محتاج ہے کیا، ضرورت والا ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، اس کے لیے بیوی ہونا بہت بڑا عیب ہے، اس کے لیے بیٹا ہونا بہت بڑا عیب ہے، شرک ہے، شرک ذاتی ہے، صفاتی بھی نہیں ہے، افعالی بھی نہیں ہے، اسمائی بھی نہیں ہے، شرک ذاتی ہے، بیٹا بولنا، بیٹی بولنا، بیوی بولنا، اور میں یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آسمان زمین پھٹ جانا چاہ رہی اور پہاڑ کھڑے رہے نہیں رہنا چاہ رہا، اتنے ایسے شان و شوکت کے ساتھ، ایسے دبدبے کے ساتھ، جس کو دیکھ کے آدمی پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اس کہہ رہا ہے کہ مجھے چورا چورا کر دو، مجھے مٹی بنا دو، اتنی بے ہودگی کے سامنے میں ٹھہرنا نہیں چاہتا ہوں، قرآن پاک کہہ رہا ہے، تو ان کے اندر ایک فہم ہے، ان میں ایک سمجھ ہے، ان کی اللہ پاک سے معرفت ہے، محبت ہے، ڈر ہے، تو زمین نے بھی یہی جواب دیا، زمین نے یہ جواب دیا تو اللہ نے یہی بات پہاڑوں سے کہی، ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پوری دنیا میں پہاڑوں کا نظام آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب نظام ہے اس کا، تم لے لو، پہاڑوں نے سیم سوال کیا، اللہ پاک نے پہاڑوں کو سیم جواب، وہی جواب دیا، حدیث شریف میں ہے، پہاڑوں نے کہا کہ یہ بھی تو بڑی گڑبڑ ہے، یہ تو بہت رسکی ہے، اللہ پاک کے معاملے میں خطرہ نہیں مول لینا چاہیے کہ وہ ناراض ہو جائیں، ان کی ناراضگی نہیں برداشت کی جا سکتی، اور وہ اگر سزا دیں گے تو ان کی سزا کو کون برداشت کرے گا، تو ان تینوں نے انکار کیا، اس کے بعد چوتھی باری آئی انسان کی، اللہ نے انسان سے کہا تو لے لے، کہنے کے دے دو، جی بھائی جب انسان سے کہا تو انسان نے بھی سوال کیا، انسان نے بھی پوچھا، اور یہ کب پوچھا ہوگا، کیا پوچھا ہوگا، ہمیں یاد نہیں ہے وہ، لیکن جب اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہوا تو ہوا، ہمیں یاد بھی ہوتا تو اس سے زیادہ پکی بات اللہ کے بولنے کی ہوتی ہے نا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، اللہ سب سے سچے ہیں، انسان سے کہا تو انسان نے پوچھا کیا ہے یہ، کہنے کہ یہ ایسی چیز ہے اس میں ذمہ داری ہے، کہنے کہ یہ ذمہ داری پوری کرے تو کیا ہے، تو بولے اس میں انعام ہے، میں راضی ہو جاؤں گا اور انعام دوں گا، انعام کی جگہ رکھوں گا ہمیشہ کے لیے، سمجھائے پورا، لالچی تو ہے ہی، منہ میں پانی آ گیا، ارے ہے معاملہ ہے زبردست، پھر اس کے بعد یہ بھی معلوم کر لیا کہ اگر نئی ذمہ داری پوری ہوئی تو کیا ہے، تو میں ناراض ہو جاؤں گا، سزا دوں گا، کب ناراض ہوتے کب سزا دیتے دیکھیں گے، آپ دے دو ادھر سے، بولے وحملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا، دے دو صاحب، اللہ پاک فرما رہے انہ کانا ظلوما جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، کتنی بڑی چیز لے رہا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے. او دیکھا نہ تو دیکھا, ظالم ہے, بہت بہت بڑے درجے کا ظالم ہے. ظلم کہتے ہیں بے محل کام کر دینے کو, بے محل بات بول دینے کو, بے محل ذمہ داری لے لینے کو. عدل کے مقابلے میں ہے نا ظلم, اور ظلم بہت زیادہ ظالم, فعول کے وزن مبالغے کا وزن, بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے. ذرا سا بھی ہوتا علم کا اس کے پاس میں ذرہ تو اتنی بڑی جرت نہ کرتا. انہ کان ظلوما جہولا. علماء نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ فرمایا ہے, شاید یہ اس کا موقع نہیں ہے. صوفیہ نے یہ فرمایا کہ ظلوم اور جہول جو ہے یہ دشنا میں محبت ہے, یہ محبت کی گالی ہے. وہ تو چاہتے تھے کوئی نہ کوئی لے, اور یہ بھی ان کے علم میں تھا کہ لے گا تو لے گا, یہ انسان لے گا, اور جب لے لیا تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کو دو گالیاں دے دی. بڑا ظالم ہے, بڑا جاہل ہے, کیونکہ محبت میں گالی گالی نہیں ہوتی, وہ ایک محبت کے اظہار کا طریق ہوتا ہے. محبت کو ظاہر کرنے کا ایک طریق ہے. آدمی اپنی کسی سے محبت ہے, شادی ہو گئی, اس کی بیوی پہ اس کی بیوی بہت زیادہ میک اپ وکپ کر کے بہت سج دھج کے سامنے آئی, تو آدمی کیا بولتا, کیا ظالم ہے بھائی تو, موسم بہت اچھا ہو گیا ہے, بہترین ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بارش کی طرف بارش کا سما بن گیا ہے, پورے بادل چھا گئے ہیں, تو کیا بولتے, موسم بڑا آج موسم بہت ظالم ہے بول کے. ظلم اور جہول جو ہے یہ دشنا میں محبت, محبت کی گالی ہے. تو اللہ نے وہ دی ہے انسان کو. ایک جماعت یہ کہتی ہے, علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی دلیل دی ہے کہ اس نے امانت کیوں اٹھائی, جو میں نے امانت دی اس کو کیوں لیا, اس نے اس کی دلیل دی اللہ نے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, سب کو پتا ہے. اب اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو لینے کے لیے اس کی اپوزٹ چیز, جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ کی چیز وہ اتنی زیادہ لے گا. اس کو ہماری اپنی اصطلاح میں تقابل عدم و ملکہ کہتے ہیں. جو چیز ہو سکتی ہے وہ نہیں ہے تو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب یہ کرسی ہے, اس کو اندھی نہیں بولتے اپن, حالانکہ اندھی ہے, نہیں دیکھ رہی نا بھائی, دیکھنے کی صفت اس میں نہیں ہے, میرے اور آپ میں ہے. کرسی کو اندھی کیوں نہیں بولتے؟ کرسی کو اندھی اس لیے نہیں بولتے کہ کرسی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جس میں جو صلاحیت ہو لیکن وہ چیز اس کے پاس نہ ہو, سمجھ میں آ رہا نہیں, تو اس کو منسوب کرتے ہیں. اندھا اس کو انسان کو بولیں گے جو بینا ہو سکتا تھا مگر بینا نہیں ہے. آنکھیں ہو سکتی تھیں اس کے پاس مگر آنکھیں نہیں ہیں اس کے پاس, تو وہ اندھا ہے. اب اگر اس کو آنکھ دیں گے تو بینا ہو جائے گا, اور آنکھ نہیں دیے تو وہ اندھا ہے, لیکن دیے تو ہو سکتا تھا. یہ لکھتی نہیں, لہذا اس کو یہ بھی نہیں بولتے کہ یہ نہیں لکھنے کی صفت اس کے اندر ہے, کیونکہ لکھنے کی صفت جہاں ہو سکتی ہے نہ ہو تو وہ نہیں لکھنے والا ہے, ہنسنے کی صفت جہاں ہو سکتی ہے نہ ہو تو وہ نہیں ہنسنے والا ہے. یہ ایک خاص بات ہے, یہ اس کو تقابل عدم و ملکہ کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس میں عدل نہیں ہے. عدل کی صفت اللہ کے پاس ہے, تمام اللہ کی ذات موجود ہے, ان کی صفات موجود, تو وجودی صفات ان کی ہیں, کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے. وہ مخلوق کے پاس وجود نہیں تھا, وجود نہیں تھا تو صفات وجود کہاں سے آئیں گے, وہ بھی نہیں ہے. تو لہذا مخلوق کے پاس انصاف نہیں ہے, لہذا جس کے پاس انصاف نہیں ہے اس کے پاس ظلم ہے. لیکن جس کے پاس ظلم ہے اگر اس کو انصاف دیے تو انصاف لے سکتا ہو. ظلم جس کے پاس ہے اس کے پاس انصاف دیے تو انصاف لے سکتا ہے. بہت زیادہ ظلم جس کے پاس ہے وہ بہت زیادہ انصاف لے سکتا ہے. بہت زیادہ جہالت جس کے پاس ہے وہ بہت زیادہ علم لے سکتا ہے. اس کو جاہل نہیں بولتے. کیوں؟ علم نہیں لے سکتی. یہ پلر کو جاہل نہیں بولتے, حالانکہ اس کے پاس علم ہے. کیا وہ علم دیا تو بھی نہیں لیتا, وہ استعداد اللہ نے نہیں رکھی اس میں, ہمارے اندر رکھی ہے. تو علم کی استعداد ہے علم نہیں ہے، عدل کی استعداد ہے عدل نہیں ہے. اس وجہ سے عدل جب تک نہیں ملا اس وقت تک ظالم ہے، اور علم جب تک نہیں ملا اس وقت تک جاہل ہے. اور بہت زیادہ عدل دیا تو بہت زیادہ لے سکتا ہے، اس لیے ظلوم ہے، خالی ظالم نہیں ہے. اور بہت زیادہ علم دیا تو بہت زیادہ علم لے سکتا، اس لیے جہول ہے، خالی جاہل نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے کہ امانت کی ذمہ داری پوری کرنے کے واسطے عدل چاہیے اور علم چاہیے. اصل بات یہ چکر یہ ہے. اصل میں امانت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو پورا کرنے کے واسطے عدل چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف کی صلاحیت چاہیے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے واسطے علم چاہیے. وہ انسان کے پاس نہیں ہے، اور وہ لے گا اللہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ زیادہ علم یہی لے سکتا ہے میری طرف سے ذمہ داری کو پورا کرنے کی، اور زیادہ انصاف یہی کر سکتا ہے میری طرف سے ذمہ داری کو پورا کرنے کی، اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا میں علماء فرماتے ہیں کہ دلیل بیان فرمائی اللہ نے کہ آسمان نے جو چیز نہیں لی، زمین نے جو چیز نہیں لی، پہاڑوں نے جو چیز نہیں لی، وہ انسان نے کیوں لی؟ اس لیے لی کہ اس میں عدل لینے کی صلاحیت ہے. وہ اس لیے لے لی کہ اس میں علم لینے کی صلاحیت ہے. علم کا تعلق قوت علم سے ہے، اور عمل کا عدل کا تعلق قوت عمل سے ہے. یعنی اس کے اندر علم اور عمل کی قوت ہے، استعداد ہے، جاننے کی بھی استعداد ہے، اس کو پورا کرنے کی بھی استعداد ہے. اور امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس میں علم بھی چاہیے، وہ امانت ہے کیا اس کی تفصیلات جاننا، اور اس کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی چاہیے، عدل بھی چاہیے. اب وہ امانت کیا چیز ہے، وہ امانت کیا ہے جس کے بارے میں یہ ساری بات ہوئی ہے؟ میرے دوستو، اس کے بارے میں جو تفصیلات فرمائی گئی ہیں کتابوں میں، علماء کی طرف سے، متقدمین کی طرف سے، متاخرین کی طرف سے، اس میں سے دو ایک باتیں یہ ہیں کہ ہمارا جو اختیار ہے اس اختیار کو دیا جائے گا پہلے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام دیے جائیں گے، ان حکموں کو لینے نہیں لینے کا اختیار اور مرضی دی جائے گی، اور یہ لگایا جائے گا کہ ان حکموں کو پورا کرو اپنی مرضی سے، اور اگر چاہو تو نہیں بھی کر سکتے ہو، لیکن نہیں کرنے کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے اور کرنے کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے. یہ بات، یہ صفت، یہ کوالٹی جو ہے، یہ کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے. آسمان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کام دیے تو انہیں چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، ایسا نہیں ہے. جو دیا گیا وہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو. سورج کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی کام دیا جائے تو وہ کچھ کرے کچھ نہ کرے. نہیں، ہمیں بہت تھک گیا آج، میں نہیں نکلتا. بول سکتا ہو ارے اتنے زمانے سے نکل رہا ہوں، چھٹی نہیں ہے میرے کو، بولے سب کو رخصت ہے، میرے کو رخصت ہی نہیں ہے، سب کو چھٹی ہے، میرے کو چھٹی نہیں ہے، اتنا لمبا کام ہے، پوری دنیا کو جو ہے نا گرمی پہنچانا، آج میری چھٹی ہے. بول سکتا ہے ایسا سورج؟ نہیں بولتا. بلکہ ہر روز اجازت لیتا ہے، ہر روز حکم کا منتظر ہوتا ہے کہ میرے مالک، میرے رب کیا حکم ہے. جس میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کر کے اللہ پاک سے اجازت مانگتا ہے کہ کل کا کیا حکم ہے. اللہ پاک فرما رہے طلوع ہو جاؤ، تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے. اور جس دن یہ فرمائیں گے کہ نہیں اس راستے پہ جانے کی ضرورت ہے، واپس جاؤ، تو وہ واپس طلوع ہو جائے گا. وہی مطلب ہے کہ جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور جب یہ نشانی سامنے آئے گی تو توبہ کا دروازہ، توبہ کا گیٹ بند کر دیا جائے گا. اب کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی نشانی آ گئی. آخرت جب کھل جاتی ہے تو پھر توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو سورج میں یہ بات نہیں ہے، چاند میں یہ بات نہیں ہے، فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے. جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل جو ہے نا، یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ پورا کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں. میکائیل علیہ السلام پورے پانی کے ذمہ دار ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پانی کے. جہاں برسانے کا حکم ہے برسا دیا، نہیں برسانے کا حکم ہے نہیں برسا دیا، بہت برسانے کا حکم ہے بہت برسا دیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، سارے زمین والے مل کے بولے ارے اتنے نیک شریف آج آپ مخلوق ہیں، اللہ پاک کی فرشتے ہیں آپ، دیکھو کیا ہو رہا، سارے لوگ مر جا رہے ہیں، ڈوب جا رہے ہیں، مس کرو نا. تو بولے بھائی مجھے حکم ہے تو معافی مانگ لو ان سے. بولے یہاں تو دیکھو کیا ہو رہا، سارے ان کی جان جا رہی، چھوڑ دے، ایک گلاس پانی زیادہ روک لو، ایک گلاس پانی روک لو بولے تو نہیں روکتے، اور ایک گلاس پانی چھوڑ دو بول کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہے برسوں سے، تھوڑا سا پانی تمہارے پاس کمی کیا ہے یارو، یہ کم میں نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوگا ایک قطرہ بھی برسا دوں گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ایک قطرہ بھی برسنے نہیں دوں گا. فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے کہ اختیار سے اللہ کے حکم کو چاہے لیں چاہے نہ لیں، آسمان میں نہیں ہے، زمین میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں ہے، دریا میں نہیں ہے، پہاڑ میں نہیں ہے، ہواؤں میں نہیں ہے، جو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے ہوا کو وہی کرتی ہے. قوم عاد کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا تو ہوا کو چھوڑ دیا گیا تھا 7 رات اور 8 دن کے لیے، 7 راتوں کے لیے اور 8 دن کے لیے ہوا کو چھوڑ دیا گیا تھا. پوری قوم کو اس نے اٹھا اٹھا کے پٹک کے مارا، اور وہ 60 ہاتھ کے لوگ تھے، انسانی جین میں وہ ایک خاص جین تھا جو 60-60 ہاتھ کے ہوتے تھے، ان کو اٹھا کے پٹکتی تھی اور کسی کو نہیں چھوڑا اس نے. فہل ترا لہم من باقیہ کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ، کھجور کے تنوں کی طرح، کھجور کے جھاڑوں کی طرح زمین پہ گرے ہوئے تھے، کیا ایک بھی تم باقی دیکھتے ہو؟ اللہ پاک پوچھ رہے، ایک بھی بچا؟ نہیں بچا. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اللہ پاک نے یہ ہوا چھوڑی تھی تو اتنی ہوا چھوڑی تھی، آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا دونوں کو ملایا اور یہ فرمایا اتنی ہوا چھوڑی تھی اس نے یہ حال کیا قوم عاد کا، جبکہ ہواؤں کا حال یہ ہے کہ ان کو پگے پڑے ہوئے ہیں 70,000 اور ہر پگے کو، ہر پٹے کو، ہر نکیل کو، جیسے اونٹ کے منہ میں ڈالتے ہیں نا، جانور کے منہ میں ڈالتے ہیں، گھوڑے کے منہ میں ڈالتے ہیں، ہر نکیل کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، تب جا کے وہ ذرا سا تھمی ہوئی رہتی ہے، ورنہ اگر اللہ پاک اس کو چھوڑ دیں تو دنیا کو تو وہ تو ادھر کا ادھر کر دے پوری دنیا کو. اتنا حصہ چھوڑا گیا تھا تو قوم عاد کو پٹک پٹک کے مار دیا، مگر اس کا کام جو اللہ فرمائے وہ کرنا، جتنا فرمائے اتنا کرنا، جیسا فرمائے ویسا کرنا، جس کے ساتھ فرمائے اس کے ساتھ کرنا، اپنی مرضی چلانا نہیں ہے. مرضی چلانے کا فن کسی کے پاس نہیں ہے، مرضی چلانے کا فن انسان کے پاس ہے. اختیار میں دے رہا ہوں، بہت بڑا امتحان ہے یہ، اختیار کے بعد حکم دے رہا ہوں. اب مرضی ہے کہ حکم کو لینے میں تم اپنی مرضی اختیار کرتے ہو یا میرے حکم کے موافق اپنی مرضی بنا کے اس کو استعمال کرتے ہو، یہ ہے وہ امانت. ایک تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امانت کی یہ کی گئی، بہت اور باتیں بھی ہیں کہی ہوئی، لیکن جو عرض کرنا ہے اپنے کام کی جو بات ہے، مدے کی جس کو بات بولتے ہیں نا، وہ یہ ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو امانت انسان کو ملی ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اسی امانت کے اعتبار سے انسانوں کی قسمیں بنی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ انسان 3 قسم کے بنے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. نتیجہ یہ ہوا، لام عاقبت کا ہے، انجام کے معنی کو بتاتا ہے، انجام یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک عذاب دے گا منافقین اور منافقات کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرکین اور مشرکات کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور مؤمنین اور مؤمنات پر اللہ متوجہ ہوگا اور ان کو اپنے رحمت میں داخل کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم. یہ 3 قسمیں ہو گئی انسانوں کی اس امانت کے دیے جانے کے بعد. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، ایک قسم بنی بے ایمانوں کی، اور ایک قسم بنی مشرکین کی، منافقین کی، منافقین ان بے ایمانوں کو کہتے ہیں کہ جو کھلم کھلا بے ایمانی کا اظہار کرنے میں ڈرتے ہیں لیکن اندر سے بے ایمانی کرتے ہیں. ایک قسم بنی بے منافقین کی، ایک قسم بنی بے ایمانوں کی کہ اندر جیسے باہر ویسے، ڈکلیئر کرنے میں، بولنے میں جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں. اور ایک قسم بنی ماننے والوں کی کہ کچھ ہو جائے، جذبات قربان کرنا پڑے، خواہشات پہ آرے چلانے پڑے، کچھ ہو جائے، خواہش کی کتنی بھی خلاف ورزی کرنا پڑے، کتنا مجاہدہ کرنا پڑے، کتنا ہی سفر کرنا پڑے، کتنا ہی مال لگانا پڑے، کتنی ہی جان لگانی پڑے، چاہے وطن سے بے وطن ہونا پڑے، چاہے بیوی بچوں کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑنا پڑے، چاہے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، پوری داستان ہے. انسانوں کی یہ تو داستان ہے نا. سب سے بڑے مرتبے کے انبیاء ہوتے ہیں، چاہے پتھروں دشمنوں سے پتھر کھا کے اس میں ڈوب جانا پڑے. نوح علیہ السلام کو جب وہ دعوت دیتے تھے تو دشمنوں کی طرف سے مارا جاتا تھا پتھروں سے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پتھروں میں ڈوب جاتے تھے، چھپ جاتے تھے پتھروں میں، اور ان کا معجزہ تھا کہ اس کے باوجود مرتے نہیں تھے. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کا معجزہ یہ تھا کہ کتنا بھی ان کو مارو مرتے نہیں تھے. رات میں جب مشرکین تھکے اور ان کو پتھر مار کے یہ سمجھ کے کہ اب تو پتھروں کے اندر چھپ چکا ہے، ڈوب چکا ہے، اب کہاں زندہ رہ سکتا ہے، چلے جاتے، تو جبرائیل علیہ السلام آ کے پتھروں سے پتھر ہٹاتے اور اس میں سے ان کو نکالتے اور اپنے پر جو ہے نا ان کے اوپر پھیرتے، وہ سیدھے بھلے چنگے ہو جاتے. یہ ان کا معجزہ تھا، کچھ ہو جائے، لوگ مانے نہ مانے، 950 تبلیغ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح، ہود علیہ السلام، سارے پیغمبر، آخر میں امام الانبیاء، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عالموں کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، ساری انسانیت کے لیے سرا پر رحمت بنا کے جن کو بھیجا گیا، کچھ ہو جائے، اپنے کام میں لگ گئے. دشمن تھوک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، کوس رہا ہے، راستے میں کاٹھے بچھا رہا ہے، گندگی پھینک رہا ہے، اوجھڑی پیٹھ پہ رکھ رہا ہے، گلے میں پھندا ڈال رہا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، بیٹیوں کو طلاق دے رہا ہے، بیٹیوں کے پیٹ میں جمبیاں مار کے زخمی کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی اسی وجہ سے. ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں پہلے جو ہے نا رشتہ بھی تھا، تو شادی وہاں ہو گئی تھی بیٹیوں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دونوں کو طلاق دے دی، زینب اور ام کلثوم کو رضی اللہ عنہ. پھر حضرت زینب ہجرت کر کے تشریف لے گئی مدینہ منورہ، وہاں چاقو سے مار دیا پیٹ میں، اسی زخم سے شہید ہو کے وفات پائی ہوئی. ہر قسم کی قربانی، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، دشمن نے اتنا پیچھا کیا کہ غار ثور میں جا کے چھپے. آپ غار ثور میں آج بھی چڑھیں گے تو کیسا ہانپتے ہو، 1.5 گھنٹے سے زیادہ چڑھنے میں لگتا ہے، آج بھی آپ اندازہ فرمائیے. وہاں تک دشمن نے بھی پیچھا کیا، چھپنے میں بھی آپ وہاں تک گئے تو دشمن بھی وہاں تک پیچھا کر، کیسا مجاہدہ ہے. طائف کے میدان میں، طائف کے پہاڑوں میں تو جو کچھ ہوا ساری دنیا کو پتا ہے. تبلیغ والے بار بار پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رہا اور کیسے آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں طائف والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت دن آپ پر کون سا تھا، کیونکہ زندگی آپ کی مجاہدوں میں گزر گئی. مدینہ منورہ آ کر بھی کبھی پیٹ بھر روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی 2-2 مہینے چولہا نہیں سلگتا تھا. 2 مہینے چولہا نہیں سلگنے کا قصہ مکے کا نہیں ہوتا، مدینہ منورہ کا ہے. یہاں پہ بھی مجاہدہ، ہمیشہ جنگوں میں، دشمن کے گھیرے میں، حالات میں، کبھی چچا شہید ہو رہے ہیں، کبھی کوئی شہید ہو رہا، کبھی کوئی شہید ہو رہا، غموں میں، پریشانیوں میں. مکے میں تو آپ بہت ہی مجاہدہ کیے، شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا، 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن بلکہ نہیں، 2.5 سال ڈھائی سال رہے ہیں آپ شعبہ ابی طالب میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ بائیکاٹ کے ساتھ، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا، کوئی سامان نہیں خریدنا ان سے، کوئی سامان نہیں بیچنا ان کو، کچھ لینے نہیں دینا، دکان پہ آئے تو کوئی چیز لینے نہیں دینا، غلہ نہیں لے سکتے، آٹا نہیں لے سکتے، سالن پکانے کی کوئی چیز نہیں لے سکتے، ڈھائی سال تک ببول کے درختوں کے پتے، ببول کی پھلیاں، ببول کے چھلکے کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وقت نکالا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ آپ پر سب سے سخت دن کون سا آیا، فرمایا کہ طائف نہیں بھولا جاتا، طائف نہیں بھولا جاتا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یلیل پر پیش کیا تھا، پتھر مارا گیا آپ کو، آپ خون میں لہولہان ہو گئے، پورا جسم خون سے بھیگ گیا اور خون جسم پر سے اترتے اترتے جوتیوں میں آ کے پھنس گیا، جس سے آپ کی جوتیاں آپ کے پیروں سے چپک گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، خادم نے اٹھا لیا کاندھے پر، سامنے انگور کا باغ تھا وہاں لے کے گیا، وہاں پتھر پہ ایک جگہ بٹھایا گیا، پھر آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر اس کے نوکر باغ کا جو مالی تھا اس میں غلام کام کرتا تھا وہ آیا، آپ کی حالت دیکھی، بہت افسوس کا اظہار کیا، آپ نے آنکھیں کھولی اس کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو، تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے وطن کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ وہاں تو ہمارے یونس تھے، میں آپ وہاں اس کو اس مقام کو کیسے جانتے ہو، کہنے لگے کہ وہاں پیغمبر آئے ہیں یونس نام کے، وہ ہمارے بھائی تھے، سارے انبیاء بھائی ہوتے ہیں، پھر وہ اسی وقت ایمان لے آیا، پھر مالک کی اجازت سے اس نے انگور کا خوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن یہ وقت اتنا شدید گزرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی حد نہیں، اس خاص حالت میں جب آخری حد ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، پریشان کرنے کی، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ بھیج دیا، کیونکہ وہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ایسی دعا نکل گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی واحوانی علی الناس الی من تکلنی، یا اللہ آپ سے اپنی کمزوری کا شکایت کرتا ہوں، آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یہ الی من تکلنی کا جو لفظ تھا نا، اس نے پہاڑوں کو ہلا دیا تھا، الی عدوی یتحجمونی، ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے یہ حل کر دیا، بس پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے سلام کیا اور فرمانے لگے یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ آپ کے اختیار میں دیے جاتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں چٹنی بنا دیں، ہم ابھی پیس کے ختم کر دیتے ہیں ان بدتمیزوں کو، ان بےہدوں کو، ان بے ادبوں کو، ان گستاخوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں ایک جملہ اور بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لمبی دعا ہے، وہ فرمایا کہ ولک العتبہ حتی ترضا، بہت ہی عجیب جملہ ہے، آپ کے لیے مصیبت اٹھاتے رہوں گا، حضور فرما رہے ہیں آپ کے لیے مصیبت اٹھاتے رہوں گا یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، ولک العتبہ حتی ترضا غیر ان عافیتک اوسع لی، اگر عافیت دے دیے تو مہربانی، یہ آپ نے فرمایا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہاڑوں کے فرشتے پیش کیے گئے، آپ فرمایا کہ نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لائے، چھوڑ دو، جو امانت تھی اس امانت کا استعمال نبیوں نے کیسے کیا، اس امانت کا استعمال صحابہ نے کیسے کیا، اس امانت کا استعمال اولیاء اللہ نے کیسے کیا، وہ چیز ہے میرے دوستو بھائی، کہ ایک چھوٹی سی مرضی، ایک چھوٹا سا اختیار کچھ چیزوں میں اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، بہت سی چیزوں میں نہیں ہے، زندگی میں نہیں ہے، تندرستی میں نہیں ہے، بڑھاپے اور جوانی میں نہیں ہے، مرنے اور جینے میں نہیں ہے، عزت اور ذلت میں نہیں ہے، اس میں کوئی اختیار اپنا نہیں چلتا ہے، تھوڑی چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، اور اسی میں امتحان ہے کہ اس میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا تین قسم کے انسان قیامت تک چلیں گے، ایک وہ رہے گا جو منافقت پہ رہے گا، ایک وہ رہے گا جو شرک پر رہے گا، اور ایک وہ ہوگا جو توبہ پہ ہوگا، جیسے اللہ فرمائے ویسا کرے گا، اس کی ہمت کرے گا، اس کی جرت کرے گا، اس کے لیے قربانی دے گا، پرواہ نہیں کرے گا، محبت کرے گا اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے تو اللہ سے بہت ہی شدید محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں ایمان والے، اور محبت کے اندر تو سب کچھ روا ہے، اور محبت میں تو سب کچھ فدا ہے، اور محبت میں تو سب کچھ قربان ہے، اور چند دن کی زندگی ہے، اس میں یہ امتحان ہے کہ ذمہ داریاں عطا کی گئی، ذمہ داریاں مرحمت کی گئی، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ دین اور ایمان اصل میں ان ذمہ داریوں کا نام ہے، اور ایک ذمہ داری نہیں ہوتی، جتنی دی جائیں سب لینا ہوتا ہے، سب کو نبھانا ہوتا ہے، ذمہ داریاں جتنی دی جائیں سب کو نبھانا ہے۔ نماز کی ذمہ داری دی، ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے برابر، ہر حالت میں پڑھیں گے، تندرستی بیماری میں پڑھیں گے، فرصت مصروف ہونے میں پڑھیں گے برابر۔ ایمان والا نماز نہیں چھوڑ سکتا، رمضان ہو غیر رمضان ہو، سردی ہو گرمی ہو، پانچ وقت کی نماز مسجد میں پہنچ کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش، حضور پیش آ گیا تو گھر میں ہی صحیح، لیکن نماز قضا نہیں ہوگی، ایمان والا نماز قضا نہیں، کھانے سے زیادہ ہم، پانی سے زیادہ، اللہ کا حکم ہے، ان کا حق ہے، ہم ان کے بندے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھیں گے سب، گرما ہے گرما رہن دو، کچھ بھی رہن دو رکھیں گے برابر، اتنے لمبے روزے، ہاں اتنے لمبے روزے، یہاں تو 17 گھنٹوں کا ہی روزہ ہے، جرمن سے آگے جتنا حصہ پڑتا ہے وہاں پہ کتنا روزہ ہے، 22 گھنٹوں کا روزہ ہے وہاں پہ، یہاں تو 14 ہی کا ہی ہے، 17 کا بول دیا، 17 ہمارے پاس ہوتا ہے، شکاگو میں ہے، گرما میں 17 تک جاتا وہاں پہ، یہاں پہ 14 میں ہم لوگ جو ہے نا بہت ہو گیا، سمجھتے ہیں بعض جگہوں پہ 22 کا ہے، اور بعض جگہوں تو بس ایک گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے، اسی میں عشاء پڑھنا ہے، تراویح پڑھ لینے کا ہے، اس کے بعد صبح شادی ہو جاتی ہے، 23 گھنٹے تک کا بھی ہے، اللہ کی شان روزہ وہاں پہ بھی سب رکھتے ہیں مسلمان ماشاء اللہ سے، جن کے اندر شعور ہے، روزہ رکھنے کی ذمہ داری ہے، جی سرکار تیار ہیں، وہیں پہ روزہ جب سردیاں ہوتی ہیں نا تو اتنا چھوٹا بھی تو ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارے پاس شکاگو میں چھوٹا روزہ 9 گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب افطار ہوا کب سحر ہوا، پوری دنیا میں اللہ پاک نے چاند کے ذریعے سے حساب رکھا ہے ان چیزوں کا، اس میں مصلحت ہے تاکہ پوری دنیا میں ہر موسم میں روزہ آئے، اس کا حساب الگ ہے، عالمی دین ہے یہ، ایک جگہ کا دین نہیں ہوتا، سب کی رعایت کرنا ہے، خالی آپ کو سردیوں میں دے دیے تو وہ بیچارے ہمیشہ گرمیوں میں پڑ جائیں گے نا، آپ کو ہمیشہ گرمی میں دیے تو وہ بیچارے ہمیشہ سردیوں میں پڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہونے کا ہے، سب کو سردیاں ملنا ہے، سب کو گرمیاں ملنا ہے، سب کو لمبے روزے ملنا ہے، سب کو چھوٹے روزے ملنا ہے، تو روزے کی ذمہ داری پورا کرنے کو تیار ہیں، زکوٰۃ دیں گے صاحب، حج برابر کریں گے، ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں گے، کمانے میں حلال پہ قناعت کرنا پڑے گا، کریں گے صاحب، نہیں دیکھو حرام پہ پیسے زیادہ ملتے، زیادہ ملیں دو کچھ بھی ملیں دو، نہیں جائیں گے ہم ادھر، ارے جھوٹ بولے تک کام نہیں چلتا صاحب، ارے کاؤنٹر پہ بچوں کو رکھے تک کام نہیں چلتا صاحب، وہ رکھے تو گراہک آتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام کمائیں، نہیں حلال کمائیں گے تو جی حلال کمائیں گے، حلال خرچ کرنا، کما رہے ہیں تو حلال لیکن خرچ کرنے میں حرام میں چلے گئے، کمائیں حلال سے اس کے بعد ٹکٹ خرید کے سنیما دیکھنے چلے گئے، یہ کون سا سمجھداری ہے، حلال کمانا تو حلال خرچ کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت سب کریں گے، جو ذمہ داری آپ دیں گے اس میں ہمارا اختیار چلتا ہوگا، اپنے اختیار کو ہم آپ کی مرضی میں لگائیں گے، آپ کی مرضی کے خلاف میں اپنا اختیار استعمال نہیں کریں گے، بس یہی امتحان ہے، یہی ہے وہ امانت جس سے آسمان بھی ڈر گئے تھے، زمین بھی ڈر گئی تھی، پہاڑ بھی ڈر گئے تھے، آدمی نے کہا ہمیں دے دیجیے آپ، ہم سنبھالیں گے، چونکہ ہم کو آپ سے محبت ہے، محبت والا انکار نہیں کر سکتا، آپ کو عشق ہے، آپ کے ساتھ عشق ہے، آپ پر میں فدا ہوں، آپ پر میں قربان ہوں، آپ جو دیتے دے دو، آسمان سر پہ ڈالتے ڈال دو، پہاڑ سر پہ ڈالتے ڈال دو، کچلتے کچل دو، مٹی میں ملاتے مٹی میں ملا دو، کیا کریں گے، اگر ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے, مٹی میں ملا دیں گے, میں تو بنی مٹی سے ہوں, ٹھیک ہے ملا اس میں. بولے عاشق کو پرواہ نہیں ہوتی, نہ اس کو ننگ و ہار کی پرواہ ہوتی ہے, نہ اس کو جان و مال کی پرواہ ہوتی ہے, نہ اس کو عزت کی پرواہ ہوتی ہے. چھوٹا سا عشق جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے, کسی بچے کو کسی بچی کے ساتھ میں, دیکھو کیا حال ہوتا ہے اس کا. گھر کو آ کے بولتا ہے میرے کو اس کے ساتھ شادی کرنا ہے, اب اماں بابا بولتے ہیں ہماری ناک کٹ جاتی رہے, بولتے کٹ جان دے تمہاری ناک, بولتا ہوں رکھ لے کے کیا کرتے ہیں ناک کٹ جان دو بولتے, نہیں تیرے گھر سے نکال دیتے, نکال دو بولے, پڑھائی چھوڑا دیتے, تیری فیس نہیں دیتے, نکو دو بولے, تیرے کو آگ کر دیتے, وراثت سے محروم کر دیتے, کر دو میرے کو. ایک چھوٹے سے محبت میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کو نہ اپنی عزت کی پرواہ, نہ جان کی پرواہ, نہ مال کی پرواہ, نہ آسائش کی پرواہ, سب کچھ قربان. تو ایمان والے کا عشق اللہ کے ساتھ بھڑک جب جاتا ہے میرے دوستو, وہ چیز نظر آتی ہے حضرات انبیاء میں, وہ چیز نظر آتی ہے حضرات صحابہ میں, وہ چیز نظر آتی ہے حضرات اولیاء اللہ میں, کہ جب عشق خداوندی بھڑک جاتا ہے ان کے پاس تو انہوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے, ایسے 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 واقعات ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ظاہر فرمائے کہ چشمے آسمان نے کبھی دیکھا نہیں اس منظر کو, ایسے ایسے منظر پیش آئے, ایسی قربانیاں دی ہیں, ایسا اللہ پاک خوش ہوئے ان کے ساتھ میں. تو ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے, اور محبت کرنے والا ہر ذمہ داری کو نبھاتا ہے, تو جو ذمہ داری ہمیں دیں گے ہم پوری کریں گے. میرے دوستو اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں دین کی محنت کی بھی ذمہ داری ہے, دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت اس کی بھی ذمہ داری ہے. محنت کر کے دین لانا سب میں, محنت کر کے دین کی طرف متوجہ کرنا سب کو. دین کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری, اللہ کی بندگی, اپنی مرضی رکھتے ہوئے بندگی پہ آنا, بندگی پہ نہیں آنے کا اختیار رکھتے ہوئے بندگی پہ آنا. اختیار ہے, انجام کا انجام اختیار میں نہیں ہے, لیکن اب اگر کوئی نماز کو نہیں آ رہا تو اس کو اختیار ہے, روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو اختیار ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کو اختیار ہے, لیکن اس اختیار کا نتیجہ وہ بھگتنا پڑے گا اس کو. اس کو اللہ نے فرمایا کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, عذاب دیں گے, والمشرکین والمشرکات, اور ایمان والوں کو اللہ معاف کریں گے. چونکہ ایمان والا نہیں کرتا ایسی حرکت, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں میں گنہگاروں غیر گنہگاروں کے تقسیم کر کے یا نہیں بیان فرمائے, اس کو منافقین کے کسی حصے میں ڈال دیں گے اگر بہت زیادہ گنہگار رہتا ہے. مگر چونکہ ایمان والا سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے, اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ رکھتا نہیں اپنے سر پہ, وہ فوراً توبہ کرتا ہے, وہ صاف کر لیتا ہے اپنے اکاؤنٹ کو, وہ معافی تلافی کر لیتا ہے, نماز قضا ہوگی ادا کر دیتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیا تھا پھر جیسے خیال آیا زکوٰۃ دے دیتا ہے, روزے قضا ہو گئے تھے ادا کر دیتا ہے. اس وجہ سے ایمان والوں کا ذکر الگ سے ایسے کیا گیا ہے. مگر ذمہ داری کے اعتبار سے میرے دوست ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ کرنا ہے, اس میں سے دین کی محنت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے, اللہ کی بات پوری دنیا میں سنانی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری دنیا میں سنانی ہے, آپ کی سیرت پوری دنیا میں لاؤ, سب کو محمد کا غلام بناؤ. یہ میں بھی غلام, تجھے بھی غلام بننا پڑے گا, کیونکہ یہ دکان محمد ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش پہ لکھا ہوا ہے, عرش جہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے وہی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ الہ ہے اور پوری کائنات کے محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی پڑے گی, ان کو لانا ہے, فضیلت بتانی ہے, سمجھانا ہے محبت سے پیار سے, اور اللہ کی الوہیت, اللہ کی بندگی. تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی جان سے اور اپنے مال سے پوری دنیا میں سفر کرنا, جانا, اپنی جان و مال کو لے کر اپنے آرام کو قربان کرنا, اپنی بیوی بچوں کو مینیج کرنا, رکھنا اسی انداز میں ان کی ذمہ داریوں کو, اور دین کی محنت بھی کرنا. اس وقت یہ نہیں بولنا کہ بیوی بچے بھی تو ذمہ داری ہے نا, بول یہ بھی تو دین کا کام ہے نا, یہ نہیں بولنا. جیسے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے بعد میں اس کو بولے نماز پڑھ تو برا نماز, یہ بھی تو دین ہے نا روزہ رکھنے کا, کر رہا ہوں نا. تو روزہ رکھنے والا نماز پڑھنے سے معذرت کر سکتا نہیں کر سکتا؟ بولے کہ روزہ رکھنے کی بھی ذمہ داری ہے, نماز پڑھنے کی بھی ذمہ داری ہے, دونوں کام کر رہا, زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں بول کے بولا, صحیح ہے وہ بھی ذمہ داری ہے. تو بیوی بچوں کو پالنا ذمہ داری ہے, نہیں بول رہا کوئی, لیکن یہ دین کی محنت بھی ذمہ داری ہے. کیسا کرنا؟ مینج کرو. ساری دنیا کر رہی ہے، آپ کو بھی کرنی پڑے گی. صحابہ نے بھی کیا، اولیاء اللہ نے بھی کیا، ہر زمانے کے لوگ علماء نے کیا، امت نے کیا، مجھے آپ کو بھی کرنا ہے. دین کی محنت بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے مال لگانا، مال لگانا سعادت کی بات ہے. جو مال لگے گا وہ برکت کے ساتھ دنیا میں واپس آئے گا. مال لگے گا اللہ پاک خوش ہوں گے، مال لگے گا اس مال کو اللہ پاک کاروبار قرار دیں گے، انویسٹ کر لیں گے اپنی کمپنی میں، یعنی اللہ کے راستے میں لگا دیں گے اس کو، بے حساب اس میں برکت ہوگی، بے حساب برکت ہوگی. اور جو وقت لگ جائے گا اس کو بھی اللہ پاک کاروبار قرار دیں گے کہ یہ ٹائم ہماری کمپنی میں لگا، تمہارا بزنس ہے یہ. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایسا کاروبار بتاؤں مجھے تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں. اس لیے وقت بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، اور پوری دنیا میں جانا ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں. تو قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو متوجہ کرنا ہے، جو پیدا ہو کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں سب کو متوجہ کرنا ہے، جو بڑے ہونے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ان کو متوجہ کرنا ہے. کام ہے کرنے کا، پوری انسانیت میں چل پھر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا میرے دوستو، یہ بھی ذمہ داری میں سے ہے، یہ بھی اس امانت کا حصہ ہے، اس امانت میں انکلوڈ ہے، شامل ہے. کہ ذمہ دار جو امانت ہمیں دی گئی ہے اور ہم نے اس کو اٹھایا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. اس ذمہ داری میں جیسے دین کے اور دوسرے کام ہیں، یہ بھی کام ہے، اور یہ تو بہت اہم کام ہے، اور یہ تو سارے دین کو زندہ کرنے والا کام ہے، یہ تو سارے دین کی زندگیوں میں آنے کا سبب ہے، ہدایت کے ملنے کا سبب ہے. اسی وجہ سے اس کو ام الاعمال کہا جاتا ہے. اس میں تو زیادہ وقت لگ جائے، اس میں تو زیادہ مال لگ جائے، اس میں میری زیادہ عمر کھپ جائے، زیادہ ٹائم میرا اس میں لگ جائے، یہ ہونا، حتیٰ کہ اس کی محنت کرتے کرتے میری جان چلی جائے، میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں، میرے خون کا آخری قطرہ بہ جائے، یہ تمنا رکھنا ہے. اسے پورے عالم میں چلنے پھرنے کی میرے دوستو نیت کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، ہمت دے. کریں گے سب انشاءاللہ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں عزائم کریں گے، ارادے کریں گے، اللہ سے نیت باندھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، تو حق تعالی شانہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسان فرمائیں گے، اور ہم گنہگاروں کے کندھے پہ رکھ کے پتہ نہیں کتنے کو اللہ ہدایت دے دے. ہزاروں لاکھوں بندگان خدا کو بھی اللہ ہدایت دے سکتے ہیں، ایسی قدرت والے ہیں وہ، اور ہمارے حساب میں وہ سارے آ جائیں گے. اور ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو ہماری نجات کے لیے بس ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمت ارادے کر کے اپنے نام لکھاؤ کہ ہم انشاءاللہ چار چار مہینے، پانچ پانچ مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو آسان فرمائے. سارے ساتھیوں سے درخواست ہے، ماشاءاللہ دو تین حلقوں کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، سب سے درخواست ہے کہ پورے اپنے نام لکھو. جمود آ گیا، ٹھہراؤ آ گیا، اس میں ان کو حرکت دینے کے واسطے ان سے ملاقات کرنا ضروری ہے، اپنے پرانے، اپنے بڑے، اگرچہ ہم بعد میں لگے ہوئے ہیں، انہوں بہت پہلے کے لگے ہوئے ہیں، ہمارا چار مہینے نہیں لگے، ان کے چار چار مہینے لگے ہوئے ہیں، تو بھی ان سے ملاقاتیں کرو. بہت میرے دوستو ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارا، وہ تمام ساتھی جو کام میں لگے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے اس وقت تھوڑا سا ٹھہراؤ میں آ گئے ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان کو ترغیب دینا، تھوڑا سا آمادہ کرنا، حوصلہ دلانا، انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلے میں بھی اضافہ کرے گا، ہمارے میں بھی جرات آئے گی، ہمت آئے گی، اور ہمارا ڈر بھی نکلے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی ہمت بندھے گی، ان کی بھی تسلی ہوگی. کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ، رمضان میں بھی کریں گے یعنی، اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ضرور شریف پڑھو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا،
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مغلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال، ومن أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا، ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله.